اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ یقیناً ہے بھی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ اسے دلائل سے پروف کریں تو دلائل سے اس چیز کو آپ کیسے پروف کریں گے؟
یہ ہمارا ایمان ہے، دعویٰ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ کہا کہ جب جب حیات پائی جائے گی تب تب اسلام کے احکام پائے جائیں گے، جہاں جہاں حیات ہوگی وہاں وہاں اسلام کے احکام ہوں گے. اب انسانی حیات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انسانی حیات کی ابتدا اس کی پیدائش سے ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بحیثیت انسان کی دنیا میں وہ آ جاتا ہے اور وہاں سے لے کر موت تک اس کی ساری زندگی چلتی رہتی ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کے احکام ہیں، وہ بچے کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتے، وہ پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب اس کی پیدائش کی ابتدائی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی جب وہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے دین اسلام نے اس کے متعلق احکام دیے. مثال کے طور پہ شریعت نے، دین اسلام نے یہ حکم دیا کہ انسان شادی کس طرح کی فیملی میں کرے، کس طرح کی لڑکی سے شادی کرے، فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے، اس لڑکی کے اخلاق، اوصاف، کردار، حسن و جمال میں کن چیزوں کو پریفر کرنا چاہیے. یہاں سے اسلام کے احکام شروع ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی بچے نے وجود میں آنا ہے، ابھی اس انسان نے وجود میں آنا ہے، سال بعد، دو سال بعد، چار سال بعد، جب اس نے آنا ہے، لیکن اس سے اتنا پہلے اسلام کے احکام شروع ہو چکے ہیں کہ شادی جو ہے ایسے خاندان میں کی جائے جس خاندان کے اخلاق اچھے ہیں، جن کا کردار اچھا ہے، جن کے اوصاف اچھے ہیں، جن کی زندگی اچھی ہے، جو شرف والا خاندان ہے، کہ بچے نے جب پیدا ہونا ہے تو اس کے بعد جو اس کا میل جول ہوگا وہ تو اسی فیملی کے ساتھ ننیال کے اندر ہوتا ہے، تو ننیال کے جو اوصاف، اخلاق، کردار ہے وہ اپنائے گا. تو اس نے جو اوصاف، اخلاق، کردار چار سال بعد، پانچ سال بعد، دس سال بعد اپنانے ہیں، اس سے اتنا عرصہ پہلے ہی اسلام کے احکام اس کے بارے میں شروع ہو گئے. اب اس کے بعد جب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے.
سبحان اللہ، بے شک.
ابھی پیدا ہوا ہے، چند منٹ ہوئے، اور حکم ہے کہ اس کے کان کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ دہرایا جائے. اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے عقیقہ ہے، پھر اس کے ختنے کے احکام ہیں، پھر اس کے دودھ پلانے کے احکام ہیں، پھر اس کی پرورش کے احکام ہیں، کتنا عرصہ ماں جو ہے وہ اسے دودھ پلائے، کتنے عرصے بعد اسے چھڑانا لازم ہے، اس کی پرورش کے اخراجات کس کے ذمے ہیں، ماں باپ کے اندر سیپریشن ہو جائے تو کتنا عرصہ وہ ماں کے پاس رہے گا، کتنا عرصہ وہ باپ کے پاس رہے گا، پھر اس کو جب اس نے تھوڑا سا بولنے کی طرف وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا جائے، اس کے سامنے لفظ اللہ 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 کہا جائے تاکہ پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ لفظ اللہ نکلے.
سبحان اللہ.
پھر اگر وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج، معالجے کے اخراجات شریعت نے کس کے اوپر لازم کیے ہیں.
جی.
اب اس کے بعد پھر جب بچہ پانچ سات سال کا ہوتا ہے تو دین کی جو بنیادی سی باتیں ہیں اس کی طرف اس کی توجہ دلانی شروع کر دی جائے. سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترکیب دے دی جائے، اسے نماز کا سمجھایا جائے، اسے نماز کا بتایا جائے، نماز سکھائی جائے. دس سال کا ہو جائے تو پھر اس کی نماز کے اوپر اور زیادہ تاکید کا حکم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر اسے سخاوت، حسن اخلاق، ملنساری، مسکراہٹ، پیار، محبت، شفقت، اس طرح کی چیزیں سکھانا شروع کر دی جائیں. اور اسلام کہتا ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھا ادب سکھائے، کہ اچھا ادب اور تربیت ہوگی تو وہ بہترین انسان بنے گا، وہ اپنی ذات کے لیے، وہ معاشرے کے لیے بہترین بنے گا. پھر اس کے بعد بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے اس کے لیے بھی شریعت کا ایک باقاعدہ نام ہے کہ اس عمر کو جو ہے وہ قریب البلوغت کی عمر کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ احکام ہیں. مراحق کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو. پھر اس کے بعد اب وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے پھر اس کے بارے میں دیگر احکام شروع ہو جاتے ہیں، اسلامی فرائض اس کے اوپر لازم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ احکام چلتے جاتے ہیں. اب اس کی ایک حیثیت بیٹے کی ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے بیٹا ہے، وہ بہن بھائیوں کے لیے بھائی ہے، وہ دادا نانا کے لیے پوتا اور نواسا ہے. تو ہر رشتے کے اعتبار سے شریعت نے اسے احکام دیے. ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلق کے اعتبار سے یہ احکام ہے، اور رشتہ داروں کے اعتبار سے اسے یہ احکام دیے گئے جیسے وبل والدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبی دل قربا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر انسان کسی جگہ رہتا ہے، خواب بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کہیں بھی رہتا ہے تو عمومی طور پہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے، جنگل میں تو نہیں رہتا، معاشرے میں رہتا، معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے شریعت نے حقوق بیان کیے کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں. پھر جس معاشرے میں رہتا ہے بحیثیت مجموعی اس سوسائٹی کے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں شریعت نے اس کے لیے وہ بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے اولاد ہوتی ہے، اب شادی ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہے یا بیوی عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، اولاد ہوتی ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں بن جاتا ہے. تو اب اس کے اعتبار سے احکام ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کے جو حقوق و فرائض یہ ہیں، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے حقوق و فرائض یہ ہیں. پھر وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے زندگی کی ضروریات کو پوری کرنا ہے، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے کمانا پڑے گا. وہ کمائی جو ہے یا تو وہ نوکری کرے گا یا کاروبار کرے گا، موسٹلی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ نوکری کرے گا تو نوکری کا شرعی احکام ہے. پھر نوکری کے اندر کبھی وہ ماتحت ہوتا ہے، کبھی وہ افسر بنتا ہے. اگر وہ ماتحت ہے تو بڑے کے حوالے سے، سینئر کے حوالے سے کیا احکام، اگر وہ سینئر ہے تو جونیئرز کے حوالے سے اس کے کیا احکام، اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر کاروبار کیا احکام ہے. پھر کاروبار جیسا، کاروبار اس کا کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار اس کا سونے کا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار اس کا گندم کا بھی ہو سکتا ہے، کام جو ہے وہ اس کی کھیتی باڑی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جانوروں کا بھی بیچنے کا کاروبار ہو سکتا ہے. جانوروں کو بیچنے کا کام جدا ہیں، سونا چاندی کے جدا ہیں، کپڑے کے جدا ہیں، بقیہ چیزوں کے جدا ہیں. اس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جو فقہ کرام نے پھر ایک خلاصے اور ڈیٹیل کے ساتھ منظم انداز کے اندر ایک سیکوینس کے اندر بیان کر دی. اچھا، اب اس کے بعد پھر اس کا تعلق جیسے ایک معاشرے کے ساتھ ہے تو ایک ملک کے ساتھ بھی ہے. ملک کے اعتبار سے پھر اس کے قانون کے اعتبار سے وہ کیسے عمل کرے گا، قانون پر عمل کرنے کے کیا احکام ہیں. پھر دنیا کے اندر اگر وہ سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا جائے، وہاں جائے جہاں بالکل اجنبی لوگ ہیں، اس کے ہم مذہب بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں. ہم مذہب والے ہیں اس کے اعتبار سے جدا احکام ہے، دوسرے مذہب والے ہیں ان کے اعتبار سے جدا احکام ہے. بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کافر بھی ہے تو اس کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. تو انسانی زندگی کے آپ جتنے پہلو لے لیں، جتنے پہلو لے لیں، ہر پہلو کے اعتبار سے صرف کوئی محض اصول نہیں کہ بھی اچھے اچھے بن کے رہنا، اچھے بچے بن کے رہنا، صرف اتنا اصول نہیں، بلکہ اس حکم کی ڈیٹیل بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی. والدین کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، اب کرو کیسے، اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال دے اسے، اچھا سلوک کیا میں نے، نہیں یہ نہیں، اس کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے تو اچھا سلوک کیا ہوتا ہے. بیویوں کے بارے میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. اب اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا کیا ہے، تو اب اس کے لیے اس کو وقت کتنا دے، اسے کھانے کیسا مہیا کرے، اسے پہناوا کیسا دے، اسے رہائش کیسی دے، رہائش کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اس عورت کی حیثیت کیا ہے، کس اعتبار سے اس نے دینے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی ہے. اچھا، پھر حتیٰ کہ مرنے تک اس کی اگر موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، مرتے وقت بھی اس کے بارے میں دین اسلام کی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہونا چاہیے. یہ فوت ہو گیا، اب فوت ہونے کے بعد اس کے غسل کے، اس کے کفن کے، اس کے دفن کے احکام موجود ہے، اس کی قبر کے احکام موجود ہے. اس کی قبر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 200 سال بھی گزر جائیں، اس کی قبر ادھیڑنی نہیں ہے، اکھیڑنی نہیں ہے، اسے جناب وہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد اب وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے مال کا کیا کرنا ہے، اس کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا، جو اس نے وصیت کی ہے اس پر بھی عمل ہوگا، جو اس پر قرضے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے ورثہ بنتے ہیں ان میں بھی مال تقسیم کیا جائے گا. تو یوں آپ جتنے بھی معاملات لے لیں، ایک انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ان کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں. پھر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اگر یہ پوچھیں کہ بھائی مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ڈاکٹر ہے تو شریعت دین اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایک اگر انجینئر ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک سائنٹسٹ ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر بہت سی پروفیشنل چیزیں آ جاتی ہیں. جب تک کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی تعلیمات جوڑ دیتی ہے. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی بنے, کسائی نہ بنے, ٹھیک. انجینئر ہے تو وہ انجینئر ہی رہے, وہ مہلک ایجادات کرنے والا نہ بنے. اگر وہ کوئی اور اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی ایزا کا باعث نہ بنے, دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے, دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا باعث نہ بنے. تو گویا انسانی زندگی کے جملہ پہلو, خواہ وہ ذاتی ہیں کہ محض اس کی ذات سے متعلق ہے, یا وہ دوسروں سے متعلق ہیں, وہ اس کے جسم سے متعلق ہیں, یا وہ اس کے مال سے متعلق ہیں, ایک ایک چیز پر دین اسلام کے احکام موجود ہیں. یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں, اگر میں یہ عرض کروں کہ مثال کے طور پہ اگر اس کے بارے میں کوئی 1000 سوال بھی جیسے ہم سے پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے جی, اسلام کی فلاں چیز کے بارے میں کیا تعلیمات ہے, میں اس کے بارے میں عرض کر دوں گا کہ اسلام کی اس کے بارے میں یہ تعلیم, فلاں چیز کے بارے میں کیا تعلیم ہے, اسلام کی اس کے بارے میں یہ تعلیم. تو اب یہ جس نے دین اسلام کو پڑھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہر چیز کے بارے میں موجود ہیں, اور یہی چیز اور یہی تفصیل جو ہے یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے.